खुले आँख सुन ले अल्लाह कहते कहते, खुले आँख सुन ले अल्लाह कहते कहते।
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔
اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے۔
وقال للذی ظن انہ ناج منہم اذکرنی عند ربک فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔
اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا، اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے بھلا دیا کہ اپنے رب یعنی بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے، تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہا۔
وقال الملك انی ارى سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔
اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھی سات گائیں فربا کہ انہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات بالیں ہری اور دوسری سات سوکھی۔
یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔
اے درباریوں، میرے خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔
بولے، پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔
اور بولا، وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔
یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم يعلمون۔
اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجئے سات فربا گائیوں کی جنہیں سات دبلی کھاتی ہیں اور سات ہری بالیں اور دوسری سات سوکھی، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔
قال تزرعون سبع سنین دأبا فما حصدتم تركتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.
کہا تم کھیتی کرو گے سات برس لگاتار تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھا لو.
ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکل ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون.
پھر اس کے بعد سات کرے یعنی سخت تنگی والے برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا مگر تھوڑا جو بچا لو.
صدق اللہ العظیم.
اللہ کریم ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوسف علیہ السلام کے مبارک واقعے کے اندر جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام سے جھوٹا خواب جو ہے یہ بیان کیا گیا. جیل میں آپ کے ساتھ دو افراد تھے جنہوں نے جھوٹا خواب بنایا اور پھر اس کو بیان کیا. بیان کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنے خواب بیان کیے اور یوسف علیہ السلام سے کہا ایوہ صدیق کر کے اے سچے یوسف ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ. پھر جناب یوسف علیہ السلام نے جب تعبیر بتائی کہ جس کے ٹوکرے میں سے پرندے کھا رہے ہیں یہ سورج چڑھایا جائے گا اور دوسرے کے بارے میں کہ جو انگوروں کا رس جو ہے وہ نچوڑ رہا ہے اور اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ رہائی پائے گا. تو اب انہوں نے پھر کہا کہ جی ایسا تو خواب ہم نے تو دیکھا ہی کوئی نہیں. پھر فرمایا قل الامر فی ما تستفتیان کہ خواب بھلے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اب چونکہ جو فرما دیا گیا ہے جو تم پوچھ رہے تھے تو وہ کام تو کیا ہے فائنل ہو گیا ہے. پھر یہی ہوا کہ جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ سولی دیا جائے گا وہ پھانسی چڑھایا گیا اور جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ آزاد کیا جائے گا تو پھر وہ آزاد کیا گیا. جھوٹا خواب بیان کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے جھوٹا خواب بیان کرنا. اور حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو قیامت میں جو تکلیف دی جائے گی جو سزا دی جائے گی وہ یہ سزا دی جائے گی کہ دو جو کے دانوں میں گانٹھ لگائے. گانٹھ لگاتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں گنڈ لانا گرا لگانا. تو اس کو یہ سزا دی جائے گی کہ جو کے دو دانوں میں کیا کرو گرہ لگاؤ. اللہ یعوذ باللہ. ہم اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرتے ہیں تو خواب جو ہو وہ ہی بیان کیا جائے اور جو خواب نہیں ہے جھوٹا خواب بہرحال بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گفتگو کے اندر بھی بات کرنے کے اندر بھی اللہ ہمیں سچا بنائے اپنے معاملات میں بھی اللہ ہمیں سچا بنائے اور خواب بیان کرنے کے حوالے سے بھی اللہ کریم ہم پر یہ کرم فرمائے کہ ہم ہمیشہ یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا. اچھا اب کوئی خواب بیان کر رہا ہے تو یہ جھوٹا خواب ہے یا سچا خواب ہے اس کا فیصلہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. یہ انڈیویجول کے پاس وہ بندہ جو پرٹیکولر آدمی ہے یہ اسی کے پاس بات ہے وہ جو بیان کر رہا ہے وہ صحیح بیان کر رہا ہے یا نہیں بیان کر رہا. کسی کے خواب کے اوپر یہ حکم لگانا کہ یہ جھوٹا خواب ہے یہ بھی کوئی آسان کام بہرحال نہیں ہے. اللہ عافیت والا معاملہ جو ہے وہ فرمائے. ایک بات تھی جو قابل ذکر تھی تو میں نے سمجھا اس کو بھی جو ہے وہ عرض کیا جائے. اور پروگرام کے پرٹیکولر عنوان کی طرف اگر آج ہم آئیں تو پروگرام کا موضوع ہے راستہ. یہ ہمارا آج کے پروگرام کا عنوان ہے راستہ. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو یہ جو راستہ ہے سیدھا راستہ اس کے بارے میں انشاءاللہ الکریم آج ہم گفتگو کریں گے. اور انسان کو وہ کون سی چیزیں ہیں جو سیدھے راہ سے بھٹکا دیتی ہیں، منزل سے دور لے جاتی ہیں، وہ اشیاء کون سی ہیں، وہ چیزیں کون سی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آئیے وقار بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوشبو دیتا چریدہ
سبحان اللہ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. حضور میں ہزار بار بھی اپنا منہ مشک اور گلاب سے دھو لوں تو پھر بھی میرا منہ آپ کا نام لینے کے قابل نہیں ہے. کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ کا یہ بڑا فضل ہے، اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے، اور ان کا امتی بنا کر ہم پر اللہ کریم نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اور ہم اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور اللہ سے یہ دعا گو ہیں کہ کل کریم ہمیں قیامت کے دن حضور کی شفاعت بھی عطا فرمائے.
آمین.
اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، اہل بیت اطہار کا اللہ ہمیں ساتھ بھی نصیب فرمائے. آمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ و علی آلہ افضل الصلوات و التسلیم. راستہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے راستے کی، اللہ کے راستے کی اور شیطان کے راستے کی کس طرح سے تفہیم فرمائی ہے، کس طرح حضور نے سمجھایا ہے سیدھا راستہ کیا ہے اور شیطان کا راستہ کیا ہے، اس کے لیے حضور نے کیا انداز جو ہے وہ اپنایا ہے، یہ ہم ایاز بھائی سے سنتے ہیں. جی ایاز بھائی،
سب سے پہلے یہ چیز ہم اہمیت سیدھے راستے پر چلنے کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ لگائیں. کہ دیکھیے سیدھے راستے پر چلنے کی جو توفیق اللہ رب العزت کسی کو دیتا ہے تو یہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مل جانا یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اور جس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مل گئی گویا کہ اسے حقیقی کامیابی مل گئی. سلمان بھائی, انسان دنیاوی طور پر مادی طور پر کتنا ہی عروج حاصل کر لے, کتنی بلندی حاصل کر لے, اگر وہ نعمت ہدایت سے محروم ہے تو اس کی عاقبت انتہائی دردناک ہو سکتی ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایسے واقعات ارشاد فرمائے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے مادی طور پر دنیاوی عروج دیا, جن میں نمرود, فرعون, حامان, قارون, شداد, یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیاوی مادی طور پر عروج دیا, بلندیاں دی, لیکن آپ دیکھیے نعمت ہدایت سے یہ محروم تھے جس کی وجہ سے ان کا جو انجام تھا وہ دردناک رہا. اور یوں سمجھ لیجئے یہ ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کیفر کردار تک پہنچے. اس کی بنسبت وہ لوگ, وہ افراد, وہ اشخاص کہ جن کو اللہ رب العزت نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی توفیق عطا کی, تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے راستے کو, نہ صرف ان لوگوں کو دنیاوی طور پر اللہ رب العزت نے عزت عطا کی, اخروی طور پر بھی اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کیا, دنیاوی طور پر ان کو نیک نامی عطا کی اور ان کے عمل کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا. ان کے عمل کو ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ بنا دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سیدھے راستے کی طرف تعلیم دی گئی, اور ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر اس انداز میں تعلیم ملتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا, کیونکہ یہ سیدھے راستے کی طرف, سیدھا ہی راستہ انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے, ٹیڑھا راستہ انسان کو منزل سے دور کر دیتا. تو سیدھا راستہ کن کا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ ان کا راستہ ہے جس پر انبیاء کرام علیہم السلام چلے, وہ راستہ ہے کہ جس پر اولیاء کرام چلے, صحابہ کرام کا راستہ سیدھا راستہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ پہ اس راستے کو اختیار کرنے کا یوں ہمیں ترغیب دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو ان کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ان کی صحبت کو اختیار کرے گا تو اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت ملے گی.
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حضور نے ایک دفعہ کیا کیا, ایک لائن کھینچی اور بالکل سیدھی لائن حضور نے ہمارے لیے بنائی, اور پھر اس کے بعد دائیں بائیں کچھ لکیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر کے ارشاد فرمایا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو سیدھا راستہ ہے, فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے, اور پھر جو دوسرے راستے تھے, دوسری جو لکیریں تھیں, لائنیں تھیں, ارشاد فرمایا کہ ان کے بارے میں بندہ جو ہے وہ جو دوسری لکیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائیں, تو سیدھے راستے کے بارے میں بھی بتایا, اور سیدھے راستے کے بارے میں جب بتایا تو ارشاد فرمایا ان میں سے ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ جو ہے یہ تلاوت فرمائی, ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے, تو اسی پر چلو, سیدھے راستے پر چلو, اور دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس سیدھی راہ سے جدا کر دیں گے. تو جو سیدھا راستہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا جو راستہ ہے, جو دیا ہوا انداز ہے, ہم نے اسی کے اوپر جو ہے وہ چلنا ہے, اور یہ راستہ سیدھا راستہ شریعت مطہرہ کا راستہ ہے. سیدھا راستہ اپنے عقائد و نظریات, یہ اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان فرمائے ہیں, اور جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے, اہل بیت اطہار نے, سلف صالحین نے جس طریقے سے ان عقائد کو اپنایا ہے, انہی عقائد کو اپنانے کا ہمیں بھی کیا دیا گیا ہے, حکم دیا گیا ہے, اور یہی سیدھا راستہ ہے. خالد بھائی
بالکل یہی سیدھا راستہ ہے, اور ٹیڑھے راستوں پر شیطان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ٹیڑھے راستوں سے بچائے, سیدھے راستے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے رہبر, ہمارے رہنما, جن کے نشان قدم کو ہمارے لیے تعین منزل کا ایک قبلہ بیان کیا گیا ہے, وہ ہمارے صحابہ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، فبأيهم اقتديتم اهتديتم، ان میں سے تم جس کی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ وہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہم دیکھیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ایسی سیدھی نشانیاں چھوڑی ہیں کہ جن پر ہم چلتے رہیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے اور کیسے اس کو پہچانا جا سکتا ہے؟ ہم تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے بعد جو اس راستے پر چلا جو حضور کے صحابہ کا راستہ تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تابعین کا راستہ تھا، جیسے ارشاد فرمایا گیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ملے ہوئے تھے، ان کے راستے پر چلے ہوئے تھے، وہ ایک بہترین زمانہ تھا کہ جتنے افراد موجود ہیں صحابہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے، پھر ان سے جو تربیت حاصل کر کے سیدھے راستے کی طرف آتا گیا اور اس سلسلہ ہدایت کو اسی طرح ایک کے ساتھ دوسرا متصل ہو کر مل کر سیکھتا رہا اور سیکھتے سیکھتے چلتا رہا، تو وہ تو الحمدللہ آج بھی سیدھے راستے پر ہے۔ ہم دیکھیں کہ جو بھی صدی اٹھا کر دیکھ لیں، اس صدی کے اکابرین بزرگان دین کو دیکھ لیں، تو وہی کامیاب ہوئے اور انہی کی اقتداء کی گئی، اللہ کریم نے انہی کی محبت لوگوں کے دل میں عقیدت کے ساتھ بٹھائی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کے قدموں کے نشانوں پر چلتے رہے۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ راستہ ہے، وہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا ہے، اسے خالق و مالک ماننے کا ہے، وہ اسلام پر عمل کرنے کا راستہ ہے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، حضور خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، حضور داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یہ سارے وہ افراد ہیں کہ جو ایمان اور اسلام کے راستے پر چلے، صحابہ اور اہل بیت کی عقیدت، ان کی محبت اپنے دلوں میں انہوں نے جا گزی کی۔ تو آپ دیکھیے کہ رب العالمین جل وعلا نے انہیں ان آیات کا مزداق بنایا جن کے بارے میں رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا، اور تفسیر میں صراط مستقیم کی علماء نے ان آیات کو بیان فرمایا کہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے، ارشاد فرمایا گیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا ہے۔ ان میں کون ہیں؟ ان میں نبی انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یعنی یہ وہ افراد ہیں جو راہ ہدایت پر ہی چلتے رہے۔ رب العالمین جل وعلا نے سورہ فاتحہ میں ہی دونوں راستوں کو بیان فرما دیا، راستہ ہدایت والا بھی، سیدھا راستہ بھی، اور ان لوگوں کا بھی جن پر غضب ہوا۔ ایک راستہ وہ ہے جس کے بارے میں مالک و مولا نے ارشاد فرمایا کہ تم اس راستے پر چلنے کی دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اس دعا کو تعلیم فرمایا، اور جس راستے سے بچنا ہے اس کا بھی تعین کر دیا اور ارشاد فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب ہوا ان کا راستہ نہیں چلا جائے گا، جو گمراہ ہوئے راہ سے بھٹک گئے ان کا راستہ نہیں چلا جائے گا۔ آج تاریخ کی کئی ایسے بڑے نام ہیں جو تاریخ میں یوں سمجھیں کہ بالکل واضح ہیں، جگمگانے والے تو وہی ہیں جو صراط مستقیم والوں کے نام ہیں، لیکن بڑے واضح ان کے بھی نام ہیں جو گمراہ ہو گئے، جو راہ ہدایت سے ہٹ گئے۔ آج سلمان بھائی میرے آپ کے سامنے ان افراد کا نام لیا جاتا ہے جو صراط مستقیم پر رہے، تاریخ کے بڑے نام تھے، ان کا نام لے لیا جائے۔ بعض نام تو وہ ہیں کہ جب وہ منہ پر آئیں گے تو انسان تھو تھو کرے گا، لیکن بعض نام وہ بھی ہیں کہ جب وہ لبوں پر آتے ہیں تو عقیدت کے مارے دل جھکنے لگتے ہیں۔ ان میں وہ لوگ ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے راستے پر چلنے والے تھے، جن کو آپ اور ہم عرف عام میں اللہ کے اولیاء کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا راستہ وہ ہے جو سیدھا راستہ تھا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، جبکہ غضب والوں کا نام لیں، فرعون کا نام لیں، قارون کا نام لیں، حامان کا نام لیں، تو دل بے چین ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب فرمایا۔ لیکن جب نام لیں ابو بکر کا، جب نام لیں حضرت عمر کا، جب نام لیں عثمان غنی کا، جب نام لیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، یہ وہ نام ہے جو لب پر آتے ہی ذہن و دل پر عقیدت کا غلبہ چھا جاتا ہے۔ پھر یہاں یوں سمجھیں کہ صرف نام لے کر بندہ نہیں گزر پاتا، بلکہ یہاں رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ دعائیہ کلمات آتے ہیں جو محض سیدھے راستے والوں کے لیے ہی ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے ان لوگوں کو اپنی رضا کا مژدہ سنایا ہے، ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو اپنے لیے نشان منزل بنا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہوئے۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا یہ کہ جنت میں جائیں گے، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور خالدین فیہا ابدا کا مژدہ ان کو
اللہ
ہے، یہ جنتوں میں جائیں گے بھی اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے،
آمین۔ ایک تو دیکھیں جنت میں جانے کا حکم، ان کی خوشخبری بیان کر دی، اچھا پھر خالدین فیہا
سبحان اللہ
ہمیشہ اس میں
ہمیشہ رہیں،
آگے ساتھ میں ابدا کو بھی جو ہے ذکر فرما لیا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بھئی ایک دفعہ کی جو ہے وہ انٹری ہے جنت میں، اور پھر کیا ہے واپسی ادھر سے، پھر وہ نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت جو ہے وہ ٹھکانہ بنے گا۔ اللہ ہم سب کو جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور یہ انہی کا ٹھکانہ بنے گا، یہ انہی کا ٹھکانہ بنے گا کہ جو اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بسائے ہوئے اپنی زندگی جو ہے یہ گزارنے والے ہوں گے، اور ان احکامات پر عمل بھی کریں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ بھی بات بڑی قابل ذکر ہے، قابل غور ہے، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہو اور زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات پر عمل بھی ہو۔
قرآن کریم کو جب دیکھتے ہیں ہم اور ان باتوں کا مژدہ سنتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں داخلے کا ارشاد فرمایا، اس کی ہمیشگی کا ارشاد فرمایا، اپنی رضا کا ارشاد فرمایا، انعام ملنے والے لوگوں کا ارشاد فرمایا، اسی سورہ بینہ کی جو آخر کی دو آیات ہیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جہاں ایمان والوں کو ان کی پذیرائی کی گئی ہے، ان کو انعام دیا گیا ہے، وہاں پر دو چیزیں بالکل مقترن ہیں، ایک ایمان ہے اور اس کے ساتھ عمل ہے، بندہ ایمان لائے پھر عمل میں کوتاہی نہ کرے۔ دیکھیے جو چیز جب اچھی ہوتی ہے نا پھر اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، آپ ہیں قیمتی تو آپ کو اچھی جگہ پر رہنا چاہیے، ایمان والا قیمتی ہے تو پھر اس کی زندگی کو بالکل مزین ہونا چاہیے نیک اعمال کے ساتھ، ایسا نہیں ہوگا کہ ہے بڑی قیمتی چیز لیکن کچرے کے ڈھیر میں پڑی رہے، وہ کچرے کے ڈھیر میں پڑی رہے گی، اپنی قدر و منزلت کھونے کی طرف چلی جائے گی، لیکن جب وہ بالکل اس ڈھیر سے اٹھ کر اچھے فریم میں لگا دی جائے یا کسی انگوٹھی کے اوپر نگینے کے طور پر سجا دی جائے تو پھر اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ ایمان والا بندہ ہے بہت اچھا ہے کہ خدا اور رسول کو ماننے والا ہے، ان کی اللہ اور رسول کی کتاب پر عمل کرنے والا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، تو پھر ساتھ ساتھ اس کے ایک اور ترہ ہونا چاہیے، وہ ترہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہو، جہاں مومنین کو نویدیں دی گئی ہیں نیک اعمال کے ساتھ، کئی آیات قرآن میں ایسی ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا نیک عمل کیے، من عمل عملا صالحا وهو مؤمن، عمل کیا صالح عمل کیا ہے ایمان والا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها، آخرت کے انعام ملنے کا ارادہ رکھتا ہے اور کوشش بھی ایسی کرتا ہے کہ یہ ملے تو پھر شرط ایک بیان کر دی گئی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اچھا عمل ہو ایمان نہ ہو بالکل بھی فائدہ نہیں، ایمان ہو اچھا عمل ہو تو یہ ایمان والے کی شان، ایمان ہو اچھا عمل نہ ہو تو پھر یہ ایمان والے کی شان کے لائق نہیں ہے، ایمان بھی ہونا چاہیے اور پھر بندے کو سجا ہوا ہونا چاہیے عمل کے ساتھ کہ جو چیز اس طرح سے سواری جاتی ہے وہ مزید نکھار میں اضافہ بھی ہوتا ہے اس میں اور دیکھنے والی کی نظروں کو بھی بھا جاتی۔
سبحان اللہ، اس کی چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے اگر غور کرے بندہ، آپ دیکھیے کہ مکان بناتے ہیں، स्ट्रक्चर बन गया है, यानी ढांचा खड़ा हो गया है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको प्लास्टर भी करते हैं। प्लास्टर करने के बाद फिर क्या करते हैं, उस पर डायरेक्ट नहीं रंग, इसके ऊपर जो है वो रंग करते हैं। रंग करने के लिए भी पहले क्या है, उसमें बकायदा तौर पर वो पटीन लेकर के उसकी जो दीवार के अंदर कुछ खामियां होती हैं उसको जो है वो पूर करते हैं। वो करने के बल्कि उससे पहले भी एक वो कुछ लगाते हैं, वो मेरे जहन से निकल गया जी, फीलिंग, फीलिंग से पहले भी वो होता है एक, उसे उसका एक नाम बकायदा होता है। बहरहाल जी
नेहरू कहते शायद उसको।
नहीं नहीं वो नहीं, ये प्लास्टर ये रंग के बेस में आता है। बहरहाल वो भी लग रहा है तो फिर उसके ऊपर उसकी फीलिंग भी हो रही है। बहरहाल उसके बाद फिर जनाब क्या है, ऊपर ये रंग हो गया। रंग भी खाली है नहीं कि भाई एक ही दफा बस रंग की जो है ना वो उसका ब्रश फेर दिया है और बस फिर काम खत्म है, ऐसा नहीं। ये नहीं, रंग भी हो रहा है और तरीके से हो रहा है। अच्छा फिर यही पर बस नहीं है, फिर उसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए उस पर नक्शो निगार भी हो रहा है। क्यों? ताकि घर क्या हो जाए, वैल्यूएबल हो जाए। भाई जब इसकी ईंटें लग गई थी, स्ट्रक्चर लग गया था, जो इसमें जो दरवाजे लग गए थे, घर तो तब भी था, रहने के लायक तो तब भी था, स्ट्रक्चर था और रहने के लायक ये था, लेकिन फिर भी क्या किया, इसको जो है वो प्लास्टर भी किया। तो प्लास्टर करने के बाद इस पर चूना भी किया जा सकता था, चूना नहीं किया, रंग भी जो है वो कर रहे हैं। अच्छा रंग भी डायरेक्ट उसके ऊपर आप दीवार के ऊपर अगर करेंगे तो रंग ने तो हो ही जाना फिर भी, लेकिन क्या है तरीका सलीका, जो उसका एक तरीका है, जो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि दीवारों के अंदर अगर कुछ टेढ़ापन भी होता है तो वो भी क्या हो जाए, वो खत्म हो जाए। उसकी फीलिंग भी कर रहे हैं उसकी, और फीलिंग भी ये नहीं है कि आप कोई मतलब आम सी चीज लेकर के कर दें, उसका भी वो है भाई इस चीज की जो है वो फीलिंग की जाएगी। तो आप देखिए मदनी चैनल के नाजरीन कि घर को वैल्यूएबल अगर बनाना है तो उसके लिए फिर कितना बंदा और भी स्ट्रक्चर तामीर करने के अलावा और भी बहुत सारे काम करता है। तो यूं ही समझने के लिए एक बात है कि ईमान बिल्लाह, ईमान बिर रसूल, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व बिल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाथि बादल मौत। जब इन पर ईमान जो है बंदा लेकर के आ गया तो समझ लें कि स्ट्रक्चर क्या हो गया है, ये तैयार हो गया है।
सुभान अल्लाह,
ईमान के दायरे के अंदर, छतरी के नीचे, घर के अंदर ये आ गया है। और अब उसको मजीद खूबसूरत समझ लीजिए बनाने के लिए जो आमाले सालेहा बयान किए गए हैं वो उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक ये भी में क्या करने हैं, ये ऐड करने हैं। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी हैं समझने वाली। अब यूं देख लें, इसी तरह देख लें आप कार, देख लें आप कार का ढांचा, वैसे उसका आप जो फ्रेम उसका होता है वो उसकी जो बॉडी होती है वो लोहे की होती है।
ऐसे ही
तो आपने कभी देखा है कि कोई खाली लोहे की बॉडी जो है वो बना करके गाड़ी चला रहा हो, घूम फिर रहा हो? बनती है, रंग होता है और बहुत कुछ होता है, इससे क्या होता है, वैल्यू बनती है। तो आमाले सालेहा के साथ भी क्या होता है, वैल्यू में इजाफा होता है। और अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है तो जिस तरह अपनी डिग्रियों में लोग इजाफा करते हैं कि मेरी वैल्यू बने, मेरी सीवी की वैल्यू बने, इसी तरह बल्कि इससे बढ़कर, ये तो हम समझाने के लिए ये बातें जब कर रहे हैं, इनकी कोई मुमासलत नहीं है। अल्लाह करीम ने जो फरायज, जो हुक्म इरशाद फरमाए हैं उनके साथ इसकी कोई मुमासलत नहीं। डिग्री दो डिग्रियां अगर हैं, चार नाम ही हो तो काम चल जाएगा, लेकिन उधर मामला ये है कि जो हुक्म दिया गया ज़कात फर्ज है तो ज़कात देनी है, और जितनी फर्द है उतनी ही देनी है, और जो उसका तरीका है उसके मुताबिक ही देनी है, वहां ये कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन ये क्या है कि समझाने के लिए एक बात जो है वो हम अर्ज कर रहे हैं कि अपने आप को अगर वैल्यूएबल बनाना है तो ईमान बिल्लाह, ईमान बिर रसूल, और जो हमारा अकीदा है अल्लाह करीम की वहदानियत का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का, इसके साथ साथ हमने अच्छे आमाल जो हमें बताए गए हैं करने के लिए, फराइज जो बताए गए हैं, नमाज का हुक्म दिया गया है पढ़ने का, तो ये भी हमने क्या करना है, इनको अदा करना है। خرم بھائی اس عنوان کی طرف میں چاہ رہا ہوں ہم آئیں کہ لوگ ڈی ٹریک کیوں ہو جاتے ہیں، گمراہی کے اسباب کیا ہوتے ہیں کہ سیدھے راستے سے بھٹک کیسے جاتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، جیسے ایک ابھی آپ نے مثال دی تھی گھر کے رنگ و روغن کی،
جی
اگر کسی گھر پہ کلر کروا دیا پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دو اور اسے بس یعنی جو کوئی بھی اس دیوار کے ساتھ جس پہ رنگ ہوا ہے کرنے دو تو پھر بالآخر وہ خراب ہو جاتی ہے.
ہاں جی.
اور بسا اوقات وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہو جاتی ہے. کار ہم نے دیکھی ہوگی بہت سی گاڑیاں ایسی کہ جن کو ان کے مالکوں نے سڑک پر کھڑا چھوڑا، پھر ان کی طرف توجہ نہ دی، پھر کیا ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہیں موسم کے تغیرات سے اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ پھر صرف کباڑ میں دینے کے قابل رہتی ہے اور تقریباً اس کا جو ہے نا معاملہ ختم ہو چکا ہوتا. تو ایمان کا معاملہ ایسے نہیں کہ بس آپ ایمان لے آئے ہیں اب لاپرواہ ہو جائیں، اب تو اپن بخشے گئے. ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اب اس کی فکر کرنی ہے، اب اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس میں بگاڑ آنے سے خود کو بچانا ہے اور اس کو نکھارنے کی کوششیں کرتی رہنی ہے. اگر ہم نے اس کو نکھارنے کی کوششیں جاری رکھیں تب تو ہم صحیح راستے پر ہیں، اور اس کو نکھارنے کی کوششوں سے لاپرواہ ہو گئے اور جو جس کی صحبت ملی یعنی جیسا بھی اس کے اوپر نقصان والی باتیں آ رہی ہیں، تباہی لانے والی باتیں آ رہی ہیں، ان سے لاپرواہ ہو گئے، غافل ہو گئے، تو پھر یہ جو ایمان محض لانا ہے نا یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ بسا اوقات ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ اس راہ کے اندر چلتے چلتے انسان بھٹک گیا، دوسرے راہ پر نکل
ایمان سے بھی گیا.
بالکل. مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تھا، عقبہ بن ابی معیط، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا. پھر کیا ہوا، عقبہ بن ابی معیط اپنے دوست کے پاس آیا، عبی بن خلف کے پاس، تو اس نے پھر اس کو بڑا آر دلائی اور اس نے کیا ہوا، یہ دوبارہ اسلام سے برگشتہ ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں جب پتا چلا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی کہ یہ قتل کیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بدر کے اندر اسے قتل کیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں قرآن کریم میں آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ اس کا حال کیا ہوگا، کہ فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. ظالم قیامت کے دن اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کی ساتھ راہ لی ہوتی، میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہوتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. اور کیا کہے گا، یا ویلت اللہ تعالی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلانے کو دوست نہیں بنایا ہوتا. عبی بن خلف نے جو اس کا ایمان برباد کیا، اس کے اندر اس نے جو کردار ادا کیا ہے اپنے ایمان برباد کرنے میں، اس کو ایسی حسرت ہوگی ہم دنیا کے اندر ان حسرتوں کا تصور نہیں کر سکتے، آخرت کی جو حسرت ہے. جیسے جنت میں چلا گیا، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ان نیک لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ایک تو بالکل امن سکون والی راحت والی ایسی جگہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور پھر اس خوشی کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں مریں گے، کبھی بھی یہ لذتیں ختم نہیں ہونے والی. تو ایک تو یہ خوشی اتنی ہے کہ ہم دنیا میں اس خوشی کا تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو جہنم میں گیا اور پھر ہمیشہ رہے گا اور اس کا تکلیف کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اس کی حسرتوں کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے. تو وہ حسرتیں ملتا ہوا کہے گا کاش فلاں کو میں نے دوست نہیں بنایا ہوتا، کاش فلاں نے میرے ساتھ یعنی کہ میرا جو ایمان کو کاش برباد نہیں کیا ہوتا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں اور ان اسباب کو اپنے خود سے دور کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے ایمان کے ضائع کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. جس طرح ابھی میں نے اس آیہ کریمہ میں نے عرض کیا کہ اس میں ایک شخص کے ایمان کے ضائع کرنے کا سبب کیا بنا، ایک دوست بنا جو خود بھی کافر تھا، جو خود بھی غیر مسلم تھا، اور اس کو بھی اس نے یعنی کہ اسلام سے دور کر دیا. تو صحبت کے بارے میں قرآن کریم میں آپ نے جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بلکہ ہر پانچوں نمازوں میں ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ تقریباً پڑھتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں کیا حکم ہے کہ ہم یوں دعا مانگے اہدنا صراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اچھا، پھر اس راستے کو اللہ پاک نے اس طرح سے ہمارے سامنے یعنی کہ یہاں پر اس مقام پر بیان نہیں فرمایا کہ جی وہ جو میں کہوں بس اس کو ماننا ہے، بلکہ اس راستے کو جوڑ دیا لوگوں کے ساتھ، افراد کے ساتھ، کہ راستہ ایسے افراد کا بھی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جن کو پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ راستہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں مردود ہیں، جن پر غضب ہوا ہے. تو راستے دونوں طرح کے ہیں، ہدایت والے بھی اور یہ بھی. تو دونوں جب ہم یہ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار یہی دعا کرتے ہیں اور ہر نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، تو کتنی زیادہ اہمیت ہے اپنے ایمان کو، ایمان کے بارے میں فکر رکھنے کی، کہ آپ ہر نماز میں اس راستے پر قائم رہنے کا اور استقامت کے ساتھ اسی راہ پر چلتے رہنے کی دعا مانگتے رہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، کہ اللہ میرے جو دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہی ہے. ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ثابت قدمی اور استقامت اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں. ہمیں درس ملے کہ ہم لاپرواہ نہ ہو جائیں, ہم اس سے غافل نہ ہو جائیں. تو افراد کے ساتھ یہ جوڑ دیا گیا کہ تم راہیں جو ہیں یہ دونوں طرح کی ہیں, ان دونوں راہوں میں سے تمہیں ایمان والوں کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جنہوں نے انعام حاصل کیا ان لوگوں کی راہ کو تم نے اختیار کرنا ہے. اور یہی بات یہاں سے ہمیں یہ بھی سبق مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی سنگت میں رکھنا ہے جن پر اللہ نے فضل کیا, وہ جو ذکر کرنے والے ہیں. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے کہ دوست بنانے کے حوالے سے, کہ فرمایا کہ تم مومن کو ہی دوست بناؤ, کامل مومن کو ہی دوست بناؤ اور تمہارا کھانا پرہیزگار ہی کھائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گناہگار ہے اسے کھانے سے دور بھگا دینا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ اگر اس کی ہم شرح پڑھیں تو اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ نیکوں کی صحبت میں رہیں گے, نیکوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا, نیک آپ کے پاس آئے جائیں گے تو آپ کے کھانے کے اندر ایسے ہی لوگ شریک ہوں گے جو نیکوکار ہوں گے. تو نیک لوگوں کے ساتھ ہی اپنی صحبت رکھنی ہے. پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو اس راہ میں, اور کیا ہے ان سے کیا ہوتا ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا خلاصہ ہے کہ اچھا جو دوست ہے وہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے, جس کا عمل تمہیں آخرت کے اندر یعنی کہ ترقی کا تمہارے لیے باعث بن جائے. تو ایسوں کی صحبت رکھنے میں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے, جس طرح ہم اب کوئی گاڑی رکھتے ہیں اور اس کے لیے جو اس کے لوازمات کا خیال کرتے ہیں, اس کے کلر کا بھی, اس کی ڈینٹ سے اور مختلف نقصانات سے بچنے کا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں, تو یہ اہتمام ان کی صحبت میں رہ کر ہمیں ملے گا. ان کی صحبت میں رہ کر سیکھیں گے کہ فنا چیز خطرناک ہے, فنا چیز نقصان دہ ہے, اور ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے. تو اس صحبت بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. اور اگر یہی صحبت غلط ہو گئی, برے آدمی کے ساتھ بیٹھ گئے, تو اچھا خاصا جو صوفی مزاج انسان بھی بگڑ جاتا ہے. اور ایسی مثالیں بھی بنی اسرائیل کے بزرگوں کی موجود ہیں کہ ایک عرصہ عبادت کرتے رہے, پھر کوئی ان کی راہ میں اس طرح کی رکاوٹ آئی اور بالآخر آہستہ آہستہ شیطان ان کو کفر کی طرف لے گیا. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کے ضائع ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہمیں عطا فرمائے, خاتمہ نصیب فرمائے.
آمین آمین آمین. بڑی اچھی بات جو ہے وہ ارشاد فرمائے. یہاں ایک اور بات سمجھنے کی, آپ دیکھیے کہ جن کے پاس بالخصوص گاڑی وغیرہ ہوتی ہے تو ایک سکریچ لگتا ہے گاڑی پر, اور پھر اس پر کیا ہوتا ہے, ٹچنگ بعض کا ہوتا ہے, اس سے گاڑی کی ویلیو, اگرچہ وہ سکریچ کیا ہوتا ہے وہ فنش ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, لیکن گاڑی کی ویلیو میں بہرحال کمی آ جاتی ہے. اور اگر وہ ایز اٹ از باقی رہے, پھر اور کمی جو ہے وہ آتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم کی رحمت کے اور اس کے کرم کے قربان جائیں. کریم کیسا مہربان ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کر لیا ہے کہ جو اس کی نافرمانی والا ہے اور پھر سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو ویلیو میں کمی نہیں آئے گی.
واہ واہ سبحان اللہ,
کمال دیکھیں اس میں, یہ ہے میں قربان جاؤں, ویلیو میں کمی نہیں آئے گی,
رینیو ہو جاتا ہے,
رینیو ہو جائے گا. اور فرمایا, حضور فرماتے ہیں, التائب من الذنب کما لا ذنب
له. واہ واہ,
کہ گناہ سے توبہ کرنے والا, گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے والا, بدبختی کا راستہ چھوڑ کر اولیاء کرام کے راستے پر آنے والا, یہ وہ خوش نصیب ہے. التائب من الذنب, گناہوں سے توبہ کرنے والا, یہ ایسا ہے کما لا ذنب له, گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے کیسی جو ہے وہ ویلیو بنتی ہے. اللہ اکبر, اللہ کتنا مہربان ہے, مالک کا کتنا فضل ہے کہ فرمایا یبدل اللہ, کیا ہے,
حسنات,
اللہ ان کے گناہ نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ اگر جو ہے وہ ہماری جو زندگی کی گاڑی ہے, اس پر اگر کوئی ایسا سکریچ آنے لگ جائے یا کوئی اور اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہو کہ یہاں جائیں گے تو سکریچ لگ جائے گا, اس رستے پر جائیں گے تو گاڑی کو نقصان ہو جائے گا, جس طرح ہم اپنی گاڑی وہاں نہیں لے کر جاتے, پتہ ہے پھر اس روڈ پہ لے جاؤں گا ٹائر پنچر ہو جائے گا, وہاں جائیں گے وہ کوئی بات نہیں, یہ او جی چلیں, او جی جانے دیں, دیکھیں گے, دیکھ لیں گے کیا ہوگا, بھائی پنچر ہو جائے گی تو پنچر لگوا لیں گے, یوں کوئی نہیں سوچتا, نہیں 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 جانا, یہاں گاڑی کو گھسیٹنا بھی تو ایک کام ہے نا, پنچر لگے گا تو اس کو گھسیٹنا بھی پڑے گا, یہ بھی تکلیف ہے. اللہ سے عافیت کا سوال کریں, اور اگر کوئی ایسی صحبت ہے کہ جو ہمیں اولیاء اللہ کے پیاروں سے بدظن کر رہی ہے, اللہ کے پیاروں کے دل میں جو ہے وہ نفرت ڈال رہی ہے یا ان کو ڈی ویلیو کر رہی ہے. تو ایسی صحبت سے، ایسے لوگوں سے، ان کے سائے سے بھی دور بھاگیں. امیر سنت فرماتے ہیں
بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ اچھا. بسا اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے بھی بیان سن رہے ہیں یا کسی کی بھی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں جی اپنے بہت پکے ہیں، اپن کے مطلب عقیدے کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اپنا عقیدہ بالکل متزلزل نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اسے خاندان دیکھے گئے ہیں کہ ایک بد مذہب کے گھر میں داخل ہوا اور پھر پورے خاندان کو اس نے بد مذہب کر دیا. مثال کے طور پر ایک اعلیٰ حضرت نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ تابعی تھا، محدث رہا. تو وہ شخص کیا تھا، وہ اس نے ایک خارجی عورت سے نکاح کیا اور اس کا یہ خیال تھا کہ میں اسے نا صحیح کر لوں گا، اس کے عقیدے درست کر دوں گا. اعلیٰ حضرت نے اس کے واقعے کو ذکر کیا کہ واقعہ کیا ہوا کہ یہ سارے مناسب گئے، بلکہ وہ جو عورت تھی خارجی اس کے رنگ میں رنگ گیا، وہ خود خارجی ہو گیا.
اللہ ہمیں بچائے. تو مدنی چلے ناظرین، اپنی صحبت کو بھی جو ہے وہ صحیح رکھنا ہے اور عاشقان رسول کے ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے پاس جو ہے یہ موجود ہے، یہ اس کو جو ہے وہ وابستہ رہیں دینی ماحول کے ساتھ، مدنی چینل جو ہے وہ دیکھتے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی یاد دل میں بسا کر کے رکھیں. مفتی شفیق صاحب کا ایک پیکج ہے ہمارے پاس، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. اور کیا ہی پیارا عنوان ہے اور کیا ہی زبردست بات ہے، آئیے دیکھیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. فرمایا جو طلب علم کے راہ پر چلے، علم کو طلب کرنے کے لیے کسی راہ پہ جو شخص چلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے، گویا کہ وہ جنتی راستوں پر چل پڑا. دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم، علم کو طلب کرنے کے لیے جو کسی راستے میں جائے نکلے، فرمایا فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے راستے پر ہے یہاں تک کہ وہ لوٹے. جب تک وہ نہیں لوٹتا گویا کہ وہ فی سبیل اللہ ہے. اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے دین کی اسے سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، حضور فرماتے میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ. تو یہ علم، یہ میراث ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. صحابہ کرام علی مردوان کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں کس قدر اہتمام کرتے تھے علم سیکھنے کے لیے. بارگاہ رسالت سے ایک بات بھی وہ کہیں کہ ہماری وہ رہ نہ جائے، اہتمام کرتے. باقاعدہ کچھ ایسے کہ جو لکھتے، کچھ ایسے کہ جو بڑی قوت حافظہ والے سنتے. آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پسند فرماتے کہ جو ذہین ہے وہ میرے قریب قریب بیٹھے، نوجوان ہو ذہین ہو. اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ علم دین اس کے لیے بھی ذہانت فطانت، کہ آدمی یہ نہیں کہ بچوں میں سے جو کند ذہن ہو، جس کا ذہن اچھا نہیں ہے اسے کہیں کہ یہ مدرسے میں ڈال دو، یہ اس کو مولانا کے سپرد کر دو. نا نا نا، جس کا ذہن اچھا ہو، جس کا حافظہ اچھا ہو، جس کی ذہانت ہو، جتنا اچھا ذہن ہوگا اتنی ہی اعلیٰ طریقے سے وہ دین کی خدمت کرے گا. ناظرین یہاں ایک بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ علم صرف آرزو سے یا ایسے ہی کہیں کہ بس آرزوی تڑپ دل میں طلب ہے، تڑپ ہے اور کوشش نہ ہو، محنت نہ ہو، تو پھر بھول ہے کہ علم حاصل اسے ہو جائے. انما العلم بالتعلم، یہ علم سیکھنے سے ہی ہوگا، یہ سیکھنے سے ہی ہوگا، اس کی طرف ہمیں کوشش کرنی ہوگی. جب ہماری کوشش شامل نہیں ہوگی، وقت بھی ہے اس میں، قربانیاں بھی ہیں، قلت بھی آئے گی، علت بھی آئے گی، ذلت بھی آئے گی، مالی طور پہ کمی، ہر چیز کی کمی، یہ بھی آئے گی اس میں، یہ معاملہ آئے گا. بیماری کبھی آڑے آئے گی، کبھی طرح طرح کے انسان کو کچھ ذلت بھی آ سکتی ہے سامنے، لیکن اسے ہمت اپنی برقرار رکھتے ہوئے علم کی طرف، علم کی جستجو میں آگے بڑھتے رہنا ہے. جب یہ ان چیزوں کا مقابلہ کر لے گا تو پھر وہ ایک مقام اور مرتبے پر پہنچے گا.
کیا بات ہے جی، اللہ ہمیں بھی جنت کے راستے پر چلنے والا بنائے، آمین بجاہ طہٰ و یاسین. کچھ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی
میرا نام ہے وشیش بتاریا ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. سلمان بھائی مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. نار خواہ بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ
مرحبا
ماشاءاللہ. جی
مجھے یہ کلام سنا دے.
وہ کیا جو دو کرم یہ شنگ بدتے تیرا.
اللہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں. جی
نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیجئے. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں.
مرحبا. جی
میری یہ درخواست ہے کہ مجھے یہ کلام اعلی حضرت کا سنا دے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ جیشان گیا.
بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. جی
سید تار محمد اکرام تاری مبارک اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے ہم صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ نعت سنا دیں. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر.
جی
سبحان
بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ برکت دے. جی چلیں جی، اللہ برکت دے. آگے چلتے ہیں. میں کچھ میسیج بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ الکریم. سب تو نہیں ظاہر سی بات ہے پڑھ سکتے، تو کچھ میں ضرور شامل کرتا ہوں. جی کہنے دو صدقہ دیدار کے منگتوں
کا بھلا ہو.
بھلا ہو. آج آئیے سرکار کے منگتوں کا
بھلا ہو.
بھلا ہو. سبحان اللہ کیا بات ہے جی. جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہ کلام سننا ہے جی. مرحبا ماشاء اللہ. اور درود تاج سننا ہے جی ان کو. کیا نام ہے ان کا؟ غلام سرور بھائی ہیں کراچی سے. مرحبا. یہ ہیں جی عبداللہ احمد بھائی ہیں لاہور سے. چلیں جی بر، انہوں نے بھی ایک میسیج بھیجا ہے. اللہ برکت دے. کلام سنا دیں حضور، میری تو ساری بھار آپ سے. بہت شکریہ. یہ کہہ رہے ہیں جی کلام وقار بھائی کو بولیں کہ یہ پڑھ دیں کہ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا. اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. وہ صبح لالہ زار پھرتے ہیں، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. اور کیا کیا ان کو سننا ہے جی. سبحان اللہ، اللہ آپ سب کو برکت اور سلامتی عطا فرمائے. کچھ کلام شامل کریں وقار میں پھر آگے چلتے ہیں.
صلی اللہ.
نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان رکھا مسلمان گیا لله الحمد دے دنیا سے مسلمان گیا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں پھرتے ہیں تیرے دن جس میں اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگے دے تاجدار پھرتے ہیں مانگے دے تاجدار پھرتے ہیں پھول کیا دے میری آنکھوں میں پھول 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 کیا دیکھوں پھول کیا دشتِ طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشتِ طیبہ کے خار پھرتے ہیں پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اللہ یہ سب کا اس در سے گزارا ہو گیا، سب کا اس در سے گزارا ہو گیا۔
اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے،
آمین۔
اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بھی بچائے اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ راستہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اس کو لے کر کے ہم چل رہے ہیں، اور اسی سے متعلق آئیے آپ کو رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب بتاری دامن غرب القدسیہ کا بڑا ہی پیارا پیکج ہے، آگے دکھاتے ہیں۔
یاد الہی کے یقیناً بہت سارے طریقے ہیں، کسی کی تصویر کو دیکھ کر مصور کی یاد آتی ہے، تصویر کی تعریف کریں تو وہ بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کی اس تخلیق کے اندر ایک تو سیر سپاٹے کی نیت ہو وہ الگ بات ہے، اور ایک اگر ان تمام چیزوں کو وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ میرے خالق نے دنیا ایسی بنائی تو اس کی جنت کیسی ہوگی، اس کی قدرت کا عالم کیا ہوگا، جو چاند سورج ستارے آسمان زمین، یعنی سائنس اتنی ترقی کے باوجود کوئی کنارہ ہی نہیں پکڑ پا رہی، اب بلیک ہول آ گیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ ساری دنیا میں جتنی کہکشائیں دیکھی تھی وہ اب اس کے سامنے بھی ایک ذرہ ہے۔
اللہ،
اتنی بڑی دنیا اللہ نے بنائی، اور کروڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے جناب کسی ایک سیارے پر پہنچتے تو وہ ایک الگ ہی انداز ہے، تو اس سب چیزوں کو کون چلا رہا ہے؟ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا
رہا ہے۔
تو اگر ان کیفیات کے ساتھ اللہ کی ان قدرتوں کا نظارہ کیا جائے تو یقیناً یہ بھی ایک یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ بس وہ وہی بات ہے کہ سوچ اور نیت کیا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر اگر بندہ یہ خیال کرے کہ میرا مالک کتنی قدرت والا ہے اور اتنی پیاری دنیا بنائی تو جنت کیسی ہوگی، اور پھر اس جنت کے لیے تگودو شروع کر دے،
جی
اس کے لیے تیاری شروع کر دے، اس کے لیے ایفرٹس کرنا شروع کر دے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں کہ جو اچھا جنت کے بارے میں جو اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، اللہ کی رحمت کا اتنا بڑا مظہر ہے کہ اس کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا خیال گزرا۔ اصل میں یہ جو امیجینیشن والی بات ہے نا، یہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ آپ اور میں سوچ کر تو بہت کچھ بڑھا سکتے ہیں نا،
جی
آج دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں اور کچھ چیزیں بندہ سوچتا رہتا ہے کہ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے،
3D کے ذریعے بہت ساری چیزیں ایسی بنا رہے ہیں دنیا میں نہیں،
دنیا میں نہیں ہے لیکن وہ امیجینیشنز میں ہیں، یعنی لیکن جنت بیونڈ دا امیجینیشن، یعنی وہ سوچ سے بھی آگے ہے، گمان سے بھی آگے ہے، تو وہ کیا ہوگا پھر، وہ کیسا ہوگا؟ تو اب ایسی جنت ہے اور اللہ کے وعدے ہیں، تو اب جنت میں جانے کی تیاری ہونی چاہیے اور یاد الہی کے ذریعے جنت کا راستہ مل جائے۔
عبدالحبیب بھائی کا آپ نے پیکج دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک اور بات بھی ہے جو یاد رکھنے کی ہے کہ وہ کبھی بندہ آدمی کبھی بھی جو ہے وہ خوش فہمی کا شکار نہ رہے کہ مجھے تو کبھی کچھ ہو نہیں سکتا، اللہ کی حفظ تدبیر سے خود کو ڈراتا بھی رہے، یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی حفظ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے اس کو حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الزواجر عن اقتراف القبائر کے اندر اس کو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائے۔ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہرگز بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کریم سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دعا جو ہے یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو بڑا اہم ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ احکامات پر عمل ان کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ایک پرابلم ہے اور بڑا گمبھیر پرابلم ہے۔ اس پر خالد بھی مجھے ایک دن ابھی چند دن پہلے ایک جو تجربہ ہوا، او جی بس جی ٹھیک ہے جی آپ کریں جی، یعنی آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ کام جو بتا رہے ہیں جو صحیح کام ہے وہ صحیح طریقے کے مطابق ہی کر لیں، صحیح کام صحیح بھائی گاڑی دیکھیں، جو آپ ابھی جیسے کار کی صبح سے بات ہو رہی ہے تو اسی کار سے ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے جب گاڑی آپ کو سٹارٹ کرنی ہے تو پھر اس کی چابی کہیں اور لگے گی، اور اگر فیول بھروانا ہے تو پھر اس کی چابی کہیں اور لگے گی۔ بندہ بولے یار ایک ہی چابی ہے، ایک ہی گاڑی ہے، سٹارٹ کرنی ہے تو بس لاک میں چابی لگا دیں آپ اس کی، کیا سٹارٹ کر رہی سٹارٹ کرنی، لاک میں چابی لگانے سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی، گاڑی کا لاک ضرور کھل جائے گا۔ گاڑی اگر آپ کو سٹارٹ کرنی ہے تو جہاں اس کی چابی ہے وہیں اسے اس کو کرنا پڑے گا. اچھا اب تو جدید نظام آ رہے ہیں اور آپ اب تو بٹن دبائیں تو لاک کھل جاتے ہیں, اور جو گاڑی اسٹارٹ ہو رہی ہے وہ بھی بٹن دبانے سے ہی ہوگی, یہ بھی ہے. آپ بٹن دبائیں گے گاڑی کیا ہو جائے گی؟ اسٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو بہرحال جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے احکامات پر دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے, یہ بڑا بہت ضروری ہے. اسلام پر عمل کرنا یہ آسان بھی ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ کچھ اس طرح کے جو رسوم و رسم و رواج کے جو رکھوالے افراد جو ہے وہ ہوتے ہیں وہ تھوڑا پریشان بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یاد رکھیے گا, دنیا کی جو ایک خوبصورتی ہے نا, دنیا کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی ہر شے عارضی ہے. یہاں کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس در کی جو مصیبت ہے یہ بھی کیا ہے؟ عارضی ہی ہے. یا تو مصیبت دینے والا چلا جاتا ہے